طلب کی جاتی تھی، اس کی حرمت بیان کی گئی، بتوں کی رضا کے لیے ان کے دہلیز پر، ان کی چوکٹوں پر جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا اس کی حرمت بیان کی گئی. چوتھا مسئلہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کی گئی اور میدان عرفات کے اندر آپ سے یہ عہد کیا گیا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کفار تمہارے دین کو مٹانے کی امید سے نا امید ہو چکے، اور گیارہویں صدی کے اندر اس نے حرم کی حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش میں سارے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہنے کی کوشش کی. یہ آیت کریمہ اس کے کفر پر اور اس کے نفاق پر واضح دلیل ہے کہ 10 ہجری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے یہ عہد کر دیا کہ محبوب آج سے لے کر قیامت تک حرمین شریفین کے اندر بتوں کی عبادتیں نہیں ہوں گی. اس کے تحت میں نے مسلم شریف کی روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں یہ ارشاد تھا کہ شیطان آج مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو لہذا سرکار کی جالیوں کو چومنا یا وہاں پر دعا کرنا اگر یہ غیر اللہ کی عبادت ہے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا اور اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ پتا چلا کہ وہ سارا شریعت کے عین مطابق تھا، صرف ابن عبد الوہاب نجدی نے وہابی مذہب کی بنیاد رکھ کر اس کو شرک قرار دیا اور اپنی سستی دکان کو چمکانے کے لیے اس نے شرک کا سارا لیا اور بظاہر توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی کے بڑے بھائی نے اس کے خلاف کتاب لکھی، ابن عبد الوہاب نجدی کے بڑے بھائی نے اس کے خلاف کتاب لکھی. اور یہی جو دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ساری دلیلیں اس نے کتاب میں لکھی اور اس کو کہا کہ تو کیسا شخص ہے کہ تو کہتا ہے کہ مدینے میں شرک ہو رہا ہے، مکے میں شرک ہو رہا ہے، یہاں تو سورہ مائدہ میں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ سورہ زمین پر شیطان کو پوجا ہی نہیں جائے گا. تو اس کا جواب ابن عبد الوہاب نجدی نہ دے سکا. آخر تک ان کے بھائی اسے مناظرے کے لیے، مباحلے کے لیے بلاتے رہے، علماء اسے چیلنج کرتے رہے، لیکن انگریزوں کا مکمل سپورٹ ہونے کی بنا پر انہوں نے، جس طرح کے ہم فرے کے اعترافات وغیرہ ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، جس طرح سعودی حکومت منظر عام پر آئی ہے وہ تاریخ پر بھی کتابیں موجود ہیں، تو اس میں آل سعود نے کیا کیا کیا، کیا کیا اسلام کے ساتھ مذاق کیا، وہ ساری باتیں واضح ہیں، کوئی الزام نہیں ہے، ویب سائٹ پہ نہیں جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے نیٹ پر، ہمارے ویب سائٹ پر ایک پورا مستقل موضوع ہے گنبد خضرا کی تعمیر پر، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تحقیق کو سماعت کر سکتے ہیں کہ گنبد خضرا کس نے بنایا اور گنبد خضرا کے متعلق اہل سنت و جماعت ساری امت کا کیا اجماع رہا، اور اس کے بعد کے لوگوں نے گنبد خضرا کی کیا توہین کی، وہ ساری تحقیق آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو خیر یہ اشارہ تھا آپ کے سامنے تاریخ کو پیش کرنا تھا، اور جو قومیں اپنی تاریخوں کو بھول جاتی ہیں وہ تو قومیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہوتی ہیں، اور جن قوموں کو اپنی تاریخیں یاد رہتی ہیں ان کا مستقبل ہمیشہ روشن ہوا کرتا ہے. تو اس تحقیق کے تحت آپ کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا گیا. اب یہ چوتھا مضمون تھا، آیت نمبر 3 کا چوتھا مضمون. پہلا تو یہ کہ وہ جانور جو حرام کیے گئے اس کی تفصیل تھی، بتوں کی چوکٹ پر جو جانور ذبح کیے گئے اس کی حرمت تھی، بتوں کے ناموں پر جو فال نکالا جاتا تھا اس کی مذمت تھی، چوتھی یہ کہ جناب حجاز مقدس میں شرک نہیں ہوگا، شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے، اس کی مذمت تھی. اب پانچویں ایک آیت کے اندر دیکھیں کتنے احکام اتر رہے ہیں. اسی آیت نمبر 3 کے احکامات کے اندر پانچواں احکام کیا اتر رہا ہے، وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے. یہ پانچواں احکام اسلام کی حقانیت پر، دین کے اصول پر، دین کے قوانین پر یہاں پر گویا کہ بیان کیا گیا. یہ آیت کیونکہ اپنے تشریح اور اپنی تحقیق کے اندر پوری شریعت کو لیے ہوئے ہے، یعنی آیت نمبر 3 جس میں بے شمار مضامین ہیں، لیکن یہ آیت نمبر 3 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کا اتنا سا حصہ یہ پوری شریعت پر غم بازی کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سورہ المائدہ کتنی اہم صورت ہے کہ جس کی ایک آیت کے اندر کئی مضامین ہوتے ہیں، اور اس ایک آیت کے کئی مضامین کا ایک جز جو ہے وہ پوری شریعت پر غم بازی کرتا ہے. اور یہ آیت کریمہ یہاں پر دلالت کر رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا، وہ اکملت علیکم نعمتی، اور ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کو گویا کہ مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین کے، بطور دین کے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے اور اسلام کی دولت آپ کو مرحمت فرمائی ہے. اس میں چند تحقیق طلب مسائل ہیں جو اس جمعے بھی انشاءاللہ آئیں گے اور آئندہ جمعے بھی میں اس کی تشریح کروں گا. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر دین کو مکمل کر دیا، یہ آیت 10 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے جو 10 ہجری تک جو پہلے دین تھا وہ ناقص تھا؟ جو بدر میں شہید ہو گئے تو کیا وہ ناقص اسلام پر شہید ہوئے؟ جو احد میں شہید ہوئے تو کیا وہ ناقص اسلام پر شہید ہوئے؟ جو حنین میں شہید ہوئے کیا وہ ناقص اسلام پر شہید ہوئے؟ کیا حضرت عیسیٰ کا دن ناقص تھا؟ کیا حضرت ابراہیم کا دن ناقص تھا؟ کیا حضرت موسیٰ کا دن ناقص تھا؟ کیا حضرت نوح کی تبلیغ اور شریعت ناقص تھی؟ اگر وہ ناقص نہیں تھی تو اسلام کو تام کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں سارے مذاہب کو ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ یہی کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ ہی کے مذہب کو گویا کہ دین کو مکمل کیا ہے، تو یہ مکمل ہے تو کیا وہ ناقص تھا؟ اور اگر یہی اسلام مکمل ہے تو اس سے پہلے جتنے مسلمان گزر گئے، شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، یا جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو کیا ان کی نمازیں بھی ناقص رہی؟ تو علماء نے فرمایا بات دراصل یہاں پر اس چیز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں فرائض، واجبات، سنن، یہ احکام تدریجاً اترے ہیں، درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ احکام اترے ہیں. مثلا دیکھیے، پہلے نماز کے اندر بات چیت کرنا جائز تھا، قریب سے کوئی گزر جائے تو سلام کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا. پھر یہ کہ نماز کے اندر دیگر اور افعال کو جائز رکھا گیا، لیکن تدریجاً آہستہ آہستہ اس کی نفی کی گئی، اسے منع کیا گیا. شراب پہلے پیتے تھے، منع نہیں کیا گیا تھا، متع پہلے کیا جاتا تھا، منع نہیں کیا گیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ہجری کے اندر آیت آپ پر اتری، شراب کو حرام کر دیا گیا. خیبر کے اندر جب سرکار تشریف لائے، اس وقت وحشی خچر کو ذبح کر کے کھا لیا جاتا تھا، اس کو کھانا حلال سمجھا جاتا تھا. 6 ہجری تک، 5 ہجری تک سرکار نے منع نہیں فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے خیبر کی جنگ کی فتح کے بعد. انشاءاللہ اتوار کے دن ہم اس آیت پر بھی بحث کریں گے اور متا کی شریح حیثیت پر وہاں پر جو دلائل ہیں اس کا بھی تجزیہ کریں گے. تو خیبر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خطبہ مرحمت فرمایا جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی خچر، جسے حمار کہا جاتا ہے، گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اب تم پر متا بھی حرام ہے. تو جس طرح شراب کی حرمت پہلے تھی بعد میں حرام کر دی گئی، اسی طرح متا کی حرمت پہلے نہیں تھی بعد میں اس کو گویا کہ حرام کیا گیا. ابھی متا کیا ہوتا ہے، اس کے جواز کی کیا دلیل ہے، اس کے عدم جواز کی کیا دلیل ہے، تو ہمارا درس سیرت جو چل رہا ہے الحمدللہ وہ تواتر کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے ہر لحظے کو تقریباً لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ بھی خیبر سے متعلق ہے. تو انشاءاللہ اس اتوار کو ہم متا سے متعلق اور اس سے ضروری مسائل سے متعلق اہل سنت کے دلائل اور روافظ کے دلائل کی تجزیہ انشاءاللہ ہم اتوار کے دن کریں گے. خیر، یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کے دین کو ہم نے مکمل کیا، یعنی آپ کے دین کے اندر جو فرائض تھے، جو واجبات تھے، آپ کے دین کے اندر جو محرمات تھے جن کو حرام کر دیا گیا، جو حلال چیزیں تھیں، وہ ساری چیزیں ہم نے اس کے متعلق تھوڑا 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 کر کے آپ کے اوپر شریعت اتاری، احکام اتارتے گئے اتارتے گئے. لیکن محبوب، آج جو 10 ہجری کا دن آ گیا ہے اور یہ سال آ گیا ہے اور آج یوم عرفہ میں آپ کھڑے ہیں، تو جہاں پر ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر اس خطے کو اللہ نے شرک سے پاک کر دیا ہے، تو آج آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ آج شریعت کے سارے احکام اتر گئے ہیں. تو یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آپ پر شریعت کے جتنے اصول تھے سارے اصول ہم نے آپ کے اوپر گویا کہ اتار دیے ہیں، اس کے احکامات کی تفصیل ہم نے آپ کے اوپر گویا کہ بیان فرما دی ہے. یہاں پر چند معنی گویا کہ سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں. شریعت کی اصطلاح کے اندر ہمیں کسی کی اتباع کے تحت چند چیزیں نظر آتی ہیں. مثلا ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے دین، ایک نظر آتا ہے شریعت، اور اسی کے ساتھ ایک نظر آتا ہے مذہب، ایک نظر آتا ہے مکتبہ فکر. یہ چار لفظ اتباع کے تحت نظر آتے ہیں، دین، شریعت، اور مذہب اور اسی کے ساتھ آخری لفظ ہے مکتبہ فطر. ان چار چیزوں کی وضاحت اس آیت کریمہ کے اندر ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا, آپ کے دین کو آپ پر مکمل کیا. تو یہاں دین سے مراد شریعت ہے, ہم نے آپ کی شریعت کو آپ پر مکمل کیا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین ان اعتقادی مسائل کو کہتے ہیں کہ جو سرکار اور حضرت آدم تک تمام میں متفق رہے, توحید, رسالت, فرشتوں پر ایمان, قیامت کی اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اور جناب جو ہے وہ مر کر اٹھنے پر ایمان, قیامت پر ایمان. یہ حضرت آدم سے لے کر سرکار تک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا, تو اس کو کہا جاتا ہے دین. اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, تو یہ دین کا لفظ حقیقی معنی میں نہیں, اصطلاحی معنی میں نہیں, عرفی معنی میں ہے. اس لیے علماء نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کیا. تو دین تو پہلے سے مکمل تھا, حضرت آدم نے وہی خدا کو ماننے کی دعوت دی ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انہوں نے بھی اسی خدا کو ماننے کی دعوت دی ہے. انہوں نے رسالت کا وہی نظریہ پیش کیا ہے جو سرکار نے پیش کیا ہے, انہوں نے فرشتوں سے متعلق وہی عقیدہ پیش کیا ہے جو سرکار نے پیش کیا ہے, انہوں نے قیامت سے متعلق وہی نظریہ پیش کیا ہے جو سرکار نے پیش کیا ہے. تو یہ دین کیسے ناقص ہو گیا؟ تو فرمایا یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے آپ کے دین کو مکمل کیا. تو دین سے مراد وہ دین نہیں جو عقیدہ ہے, بلکہ اس سے مراد شریعت ہے. دین اس کو کہتے ہیں کہ جو عقیدے پر اسلام متفق رہا, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے وہی باتیں کی جو سرکار نے شاہ فرمائی کہ اللہ ایک ہے, نبی خدا کے, محرم راز کے, حریم ناز کے گویا کہ وفادار ہوتے ہیں, اللہ انہیں رسالت کے لیے چنتا ہے, فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, بیٹیاں نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, قیامت قائم ہوگی, ایک دن قیامت کا مقرر ہے, مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, کتابیں گویا کہ جو نازل ہو رہی ہے یہ خدا کی طرف سے نازل ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو یہ دین ہے. تو جس میں اختلاف نہ ہو وہ دین ہے, اور جس میں اختلاف آئے لوگوں کو منوانے کے اعتبار سے, سہولت کے اعتبار سے, اصول نہیں فروع ہے, تو اس کو شریعت کہا جاتا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر خدا کو وہی عقیدہ آپ نے بیان کیا جو سرکار نے بیان کیا, نبی سے متعلق وہی عقیدہ بیان کیا گیا جو سرکار نے بیان کیا, حضرت موسیٰ نے قیامت کے متعلق وہی عقیدہ بیان کیا جو سرکار نے بیان کیا, تو یہ ہے دین. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, تہذیب, کلچر کے اعتبار سے اصول تو قائم تھے, اس کی فروع جو تھی, فروع کے اندر آپ نے اس چیز کی اجازت محرمت فرما دی تھی کہ جناب قربانی کا کوئی گوشت گھر میں نہیں رکھے گا, قربانی ہوگی اس کو ذبح کیا جائے گا, ایک مخصوص پہاڑی پر رکھ دیا جائے گا, آج اگر آ کر اس کو جلا دے گی تو قربانی مقبول ہے, نہیں جلائے گی تو قربانی مردود ہے, اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہو تب بھی تم ذبح کرو گے تو اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اونٹ کا گوشت تم پر حرام ہے, یہ اونٹ کا گوشت تم کسی صورت میں نہیں کھا سکتے, تو یہ ہے شریعت. اور سرکار نے اسلام تشریف لائے, سرکار نے فرمایا قربانی کا گوشت تم رکھ بھی سکتے ہو, کھا بھی سکتے ہو, اور اونٹ کا گوشت تم پر حلال بھی ہے, یہ سرکار کی شریعت. تو جس پر متفق عقیدہ آ جائے وہ دین ہے. عوام کو منوانے کے لیے, ان کو ادب سکھانے کے لیے, تہذیب سکھانے کے لیے نبی کو اللہ ان کی مزاج کے تحت اگر عمل کی دعوت دے اور وہ عمل کروانا اصول کے تحت نہ ہو, فروع کے تحت ہو, تو وہ شریعت کہلاتی ہے. تو دین اس کو کہتے ہیں جو عقیدے سے متعلق ہوتا ہے, اور شریعت اس کو کہتے ہیں جو عمل سے متعلق ہوتی ہے. تو ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے دین, ایک آتا ہے شریعت. ایک بات یہاں پر پیش کرتا چلوں, مجھے بڑا دکھ ہوا, کچھ دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے کیسٹ دی, مجھ سے کہا جی تاریخ جمیل صاحب کی کیسٹ آپ کو سن لیجیے گا شاہ صاحب, بڑا اچھا خطاب فرماتے ہیں. میں نے کہا جی دے دیجیے, ہم تو تحقیق کے قائل ہیں, تحقیق ہمیں کہیں نہیں ملے تو ہم اس کو لینے کے قائل ہیں. وہ کیسٹ ابھی بھی میری گاڑی پر موجود ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ابھی یہ تحقیق کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. لوگ کہنے لگے آپ نام لیں گے تو کوئی مشہور ہو جائے گا. میں نے کہا جو غلط بات کرے گا اس کو تو نام لیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم تحقیق کے قائل ہیں. ہماری لائبریری میں آئیے, جتنی اپنی کتاب ہے اتنی غیروں کی کتاب ہے, کہ دیکھا جائے تحقیق کہاں پر ہے, تفتیش کہاں پر ہے. کوئی اگر بات ہے حق کی لینے کی تو ہم گویا کہ ہر طرف کی گویا کہ مسلک پرستی سے والا تر ہو کر اس چیز کو اگر واقعی لوگ قرآن و سنت کی روح کے مطابق ہے تو لینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں, ہم لینے کے لیے قائل ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب ہم یہاں پر حوالہ پیش کرتے ہیں تو بات جو ابن تیمیہ کی بھی اگر متفق ہوتی ہے تو اس کو تفسیر کے تحت پیش کیا جاتا ہے، ابن قیم کی متفق ہوتی ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے، ابن کثیر کی متفق ہوتی ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اگر غلط ہوتی ہے تو چاہے وہ ہماری جماعت میں کوئی شخص کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور بات وہی کی جائے گی جو اسلام کی روح کے موافق ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر فرما الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ تو دین سے مراد عقیدہ ہے، عقیدہ کون سا؟ خدا ایک ہے، آمنت باللہ، خدا ایک ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، رسولوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو شاید ہنسی بھی آ رہی ہو کیونکہ یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، اتنی عام فہم بات ہے۔ آمنت باللہ جس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس پر کتابوں پر، کتب کتاب کی جماعت، کتب کتابوں پر ایمان لایا۔ تو ہمارے پاس تو ایک ہی کتاب ہے قرآن، کون سی کتابوں پر؟ تو اسکول سے لے کر یونیورسٹی کے آخری سرحدوں تک، ابتدائی تعلیم سے لے کر دور حدیث تک، عصری علوم ہو یا مذہبی علوم ہو، تمام کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب کتب جو ہے وہ کتاب کی جمع ہے۔ تو اللہ کی کتاب صرف قرآن نہیں ہے بلکہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن مجھے کیسٹ دی گئی، تاریخ جمیل صاحب اس میں شاہ فرماتے توریت خدا کی کتاب نہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ عقیدے کی سخت ترین خلاف بات، کیسٹ میرے پاس موجود ہے آپ لے سکتے، آیت چلیے تو میں واضح کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جناب توریت خدا کی کتاب نہیں، معاذ اللہ، انجیل خدا کی کتاب نہیں، زبور خطاب قرآن کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب نہیں۔ تو جناب یہ پھر آپ کی کتاب ہے؟ بولے آسمان کی ہے۔ پوجا دے جی، اگر آسمان کی کتاب ہے تو یہ آسمان کا کوئی خدا ہے؟ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ نے موسیٰ کو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر دی۔ کبھی مسلم شریف میں حدیث پڑھ رہا تھا، کتاب الحج کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کا سے کہا کہ کتب اللہ تورات الیک، کہ اللہ نے بیدہ، کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، وہاں سے مراد اللہ کے حکم سے اللہ ہی کا کلام ہے، کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے موسیٰ کو توریت لکھ کر دی۔ وہ فرماتے ہیں جی توریت خدا کی کتاب نہیں ہے، انجیل خدا کی کتاب نہیں ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے۔ دراصل قرآن، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی کیا دلیل؟ وہ فرماتے ہیں قرآن کا کوئی لفظ نہیں بدلا، توریت کا لفظ بدل گیا، انجیل کا لفظ بدل گیا، تو وہ بدل گئی اس لیے خدا کی کتاب نہیں تھی، یہ خدا کی کتاب ہے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ بات تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کی محافظت لوگوں پر تھی، اس کی محافظت خدا پر ہے۔ یہ کتنا گندا عقیدہ ہے، کتنی غلط بات ہے، اور لاکھوں مجمع کے اندر لوگوں کو مسلمانوں سے خارج کرنا، ان کو بنیادی عقیدے سے نکال دینا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور جناب ہم کو دین بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ دین ہے، آپ کہتے ہیں توریت خدا کی کتاب نہیں، تو بتائیے کس کی کتاب ہے؟ خانوی صاحب کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ خدا ہی کی تو کتاب ہے۔ انجیل کس کی کتاب ہے؟ خدا ہی کی کتاب ہے۔ ہاں اس میں تحریفات ہوئی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن وہ تحریف کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس کی ضمانت اس دور کے علماء پر رکھی گئی تھی۔ قرآن کی محافظت کیوں ہوئی تھی؟ انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، محبوب ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو لہذا میرے دوستو توریت خدا کی کتاب ہے۔ طارق جمیل صاحب کا نظریہ اسلام کے یقیناً بالکل خلاف ہے، عقیدے کے بالکل خلاف ہے، ایمان کے بالکل خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ جناب توریت خدا کی کتاب ہے نہیں، یہ صریح کفر لفظ ہے۔ یہ کہنا کہ جناب انجیل خدا کی کتاب نہیں، یہ صریح قرآن کا انکار ہے۔ یہ کہنا کہ جناب زبور قرآن کی کتاب نہیں، یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بھی خلاف ہے۔ تو ہم ایسی تبلیغ سے پناہ چاہتے ہیں کہ جس میں بندہ جائے مسلمان ہونے کے لیے اور اس کو کہ جی کلمہ پڑھی ہے، اور کلمہ پڑھا کر پھر اس کو ایسا عقیدہ بتایا جائے جس سے وہ اسلام سے بھاگ جائے، معاذ اللہ۔ تو فرما الیوم اکملت لکم دینکم، میں کہوں گا آپ آئیے نا کیسٹ پیش کرتا ہوں اور آپ سنیے، اور دیوالیہ اور گویا کہ ماتم کرنے یہ چاہتا ہے کہ جناب اتنی بڑی جماعت کا شخص جس کے لوگ گویا کہ سروں پر، پروں پر، ہواؤں پر اڑا رہے ہیں اور کہنے جناب اس کو سنیے، اس کو سنیے، اس کو سنیے، وہ اتنی بات نہیں سمجھ پایا کہ جو ایک کے جی کا طالب علم پڑھتا ہے، کے جی سے لے کر یونیورسٹی کا آخری سرحدوں پر یہ باتیں پڑھائی جاتی ہے کہ جناب توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے۔ یہ مسئلہ میں بیان نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اتنا فہم مسئلہ ہے، اس آیت کے تحت آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، خدا کہتا ہر شخص کو ہم اس کے فالو کرنے والا شخص، جو اس کا ٹیچر ہے، جو اس کا معلم ہے، جو اس کا مقتدا ہے، اس کے نام پر اٹھائیں گے۔ لہذا مقتدا ایسا ڈھونڈے کہ جو اسلام کو جانتا بھی ہو، اور جب وہ بات بولے تو کہیں سبحان اللہ کہہ کر وہ تو گیا تو ہم بھی کہیں نہ چلے جائیں، الحمد للہ۔ ایسی بات ہو تو قرآن و سنت اور اس کی حرمت کے عین مطابق ہو۔ تو ایک لفظ میں عرض کر رہا تھا، دین ہے ایک، شریعت، ان کی بڑی بات ہے۔ میری پاس طارق جمیل صاحب کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں, اتنا گناہگار تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ لائی میں دکھاتا ہوں, یہ مدنی مسجد سے جو کتاب ان کی تقریروں کی چھپتی ہے وہ ہمارے پاس رکھی ہے. کہتے ہیں یا اللہ یہ توحید بیان ہو رہی ہے, یہ خدا کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. کہتے ہیں یا اللہ میں ہم اتنے گناہگار ہیں, اتنا گناہگار تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہم نے کہا واقعی میں تو تم نے دیکھ لیا تو تم تو خدا سے بڑے ہو گئے, پھر تو کس خدا کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ کہا خدا جب ایکسیلیٹر دباتا ہے تو زمین آسمان منٹوں میں نکلتے ہیں, یہ تقریر ہے لکھا ہوا ہے. یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ خدا کی حرمت کے خلاف الفاظ ہے, یہ شریعت کے خلاف الفاظ ہے, یہ دینداری نہیں ہے, یہ اقربا پروری ہے, یہ پیٹ بھرنے کا نظریہ ہے, یہ ایک جھٹا بنانا ہے, ایک ریوا بنانا ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں جس میں خدا کے متعلق ایسے خصیص اور گھٹیا الفاظ کہے جائیں کہ یا اللہ ہم اتنے گناہگار ہیں, اتنا گناہگار تم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. معاذ اللہ, یہ خدا کے علم کا انکار نہیں ہے. یہ کوئی شخص اپنے والد کے لیے کہا ہے کہ میں تو ایسا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا ہو کسی کو, تو باپ تھپڑ مارے آگے سے کہ جناب تم نے میری توہین کر دی ہے, یہ لفظ تم نے میرے لیے بولا کیسے؟ تو یہ لفظ خدا کے لیے کہنا کہ یا اللہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ اتنا گناہگار تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. یہ پوری تفصیل میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. بعض الفاظ تو یہاں تک ہے کہ یا اللہ تو زمین پر ہوتا تو میں تیرے پاؤں دباتا, یہ تک کہا ہے انہوں نے. میں زمین پر, تو زمین پر ہوتا تو ہمارے دورائی والے کہ تاریخ جمیل سنیے, تو میں نے کہا تو بھی بیٹھ کے سنو اور میں بھی بیٹھ کے سنتا ہوں, تو لہٰذا جو بات اسلام کی ہوگی لے لیں گے, جو غلط ہوگی اس کو غلط کہہ دینا. تو اللہ کسی ملا پرستی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو حق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کیا. میرے دوستو اکثر ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے دین شریعت مذہب اور مکتبہ فکر, تو دین اس کو کہتے ہیں جو عقیدہ, عقیدے کو دین کہا جاتا ہے. حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک ایک ہی عقیدہ بیان ہوا تو یہ دین ہے. تو یہاں پھر کون سا دین مکمل ہوا؟ علماء نے فرمایا اس سے مراد وہ دین نہیں جو عقیدہ ہے, اس سے مراد شریعت ہے. محبوب تیرے شریعت کے جتنے اصول تھے اس کو مکمل کر دیا, اس کو مکمل کر دیا. اور دوسرا جواب یہ کہ ہر نبی کسی بستی کے لیے, کسی گاؤں کے لیے, کسی وطن کے لیے, کسی محلے کے لیے, کسی صوبے کے لیے, کسی ملک کے لیے نبی بن کر آتا تھا, اور ہم نے تو تجھے ارسلت الی الخلق کافہ, ساری کائنات کے لیے رسول بنایا ہے, تو ساری کائنات کی جتنی شریعت تھی وہ تجھ پر مکمل کر دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑی عبادت میرے دوستو کیا ہے؟ تبلیغ بعد میں ہے, تقریر بعد میں ہے, عمل بعد میں ہے. سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ جب ہم خدا کو یاد کریں تو شائستہ لفظ میں یاد کریں, پاکیزہ لفظوں سے یاد کریں, اور انہی الفاظ سے یاد کریں جن الفاظ سے اس کے محبوب نے اسے یاد کیا ہے. جب نبی کو یاد کریں تو عظمت اور گویا کہ معظم کلمات سے یاد کریں کہ جناب جبریل کو بھی رش آئے کہ تعظیم کی, وہ سرحدیں ان کے غلام قائم کر رہے ہیں کہ جناب جو کہیں اور نظر نہیں آتی ہے. تو جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کلمات کو ادب سے پیش کرے گا اسی کی تبلیغ مقبول ہوگی, اسی کا عمل مقبول ہوگا, اسی کی نماز مقبول ہوگی. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں منبر پر بیٹھنے سے یا مصلے پر بیٹھنے سے پہلے اپنا ادب سکھائے, اور جب ہم کلمات اسے یاد کریں تو اس کے اسماء الحسنی جو ہے, جو اس کے پاکیزہ نام ہے, جو میرے آقا نے اسے یاد کیا ہے عزا و جلا جلا جلالہ وعمنا بالہ تعالیٰ کے لفظوں سے جو بلندی اس کی بیان کی ہے, ہمیں میاں سائیں اس لفظوں سے مولا تو روک اور ہمیں وہی کلمات کہنے کی توفیق دے جو تیرے محبوب نے کہا ہے. کہ ہم تجھے یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کہیں, اللہ عزا و جلا کہیں, اللہ جلا جلالہ وعمنا بالہ کے نام سے ہم تجھے یاد کریں جس سے تیرے محبوب نے تجھے یاد کیا ہے, اور تیرے محبوب نے تجھے انہی کلمات سے یاد کیا ہے جس کی تعلیم تو نے اپنے محبوب کو خود مرحمت فرمائی. مولا کریم ہمیں ادب کی توفیق مرحمت فرما, با ادب لوگوں کے ساتھ رکھ, با ادب لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. با ادبوں کے قائد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے کل قیامت کے دن ہمیں بہرہ مند فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ عزا و جلا کہیں, اللہ جلا جلالہ وعمنا والہ کے نام سے ہم تجھے یاد کریں جس سے تیرے محبوب نے تجھے یاد کیا ہے, اور تیرے محبوب نے تجھے انہی کلمات سے یاد کیا ہے جس کی تعلیم تو نے اپنے محبوب کو خود مرحمت فرمائی. مولا کریم ہمیں ادب کی توفیق مرحمت فرما, با ادب لوگوں کے ساتھ رکھ, با ادب لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. با ادبوں کے قائد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے کل قیامت کے دن ہمیں بہرہ مند فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.